ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف.
میرا نام ایان ہے, میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پر اعراب کس نے لگایا, برائے کرم جواب عنایت فرما دیں.
جی, پہلا سوال قرآن مجید سے متعلق ہے, اعراب کس نے لگائے اور کب لگے؟ کیا قرآن پاک پہ شروع سے اعراب نہیں تھے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا, بلکہ موقع بموقع حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی وہ پہنچاتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ آیات لکھوا لیا کرتے تھے, اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے لکھوایا جاتا انہیں کاتبین وحی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں جس طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کا جو ایک انداز ہے کتابت کا, زبر زیر پیش وغیرہ جسے اعراب کہا جاتا ہے, اس انداز سے جو قرآن پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس کی انہیں زبر زیر پیش کی حاجت بھی نہیں تھی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں زبر زیر پیش نہ بھی لگے ہوں, اور اکثر ہوتے ہی نہیں ہیں.
جی,
لیکن ہم پوری اردو کی عبارت, پورا رسالہ, پوری کتاب ہم پڑھ لیں گے, ہمیں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہوتی.
صحیح,
سوائے ان افراد کے لیے کہ جو اردو بھی صحیح طرح نہیں پڑھنا جانتے, تو علماء ان کے لیے زبر زیر پیش وغیرہ کچھ الفاظوں پہ لگا دیتے ہیں,
وہ بھی بطور خاص وہ الفاظ کے جن کا مفہوم کچھ غلط بن رہا ہو یا وہ کچھ اور معنی نکل جائے
یا تلفظ ہی غلط,
تلفظ ہی مخارج کے اعتبار سے,
تو وہ زبر زیر پیش اردو کتابوں میں بھی لگا دیتے.
ہاں, کبھی انہیں انہیں اس میں فرق, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر.
ہاں, تو لیکن جو اردو اچھی پڑھنا جانتا ہے اسے اعراب کی حاجت
نہیں.
تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ اہل عرب تھے اور انہیں قرآن کے وہ جو مصحف ان کے پاس ہوا کرتا تھا, وہ آیتیں جو انہوں نے لکھی ہوتی تھیں وہ ان کو دیکھ کے جب پڑھتے تھے, انہیں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت بھی نہیں پڑتی تھی. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک وہ نماز میں بھی پڑھتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سنتے تھے, اور سن کر بھی وہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھا کرتے تھے, بعد میں اعراب لگانے کی حاجت اور ضرورت پیش آئی کیونکہ جب فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور اہل عجم یعنی غیر اہل عرب وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہوئے, تو انہیں چونکہ قرآن پاک پڑھنے میں دقت پیش آئی, زبر کا زیر, زیر کا زبر, یعنی اس طرح سے اعراب میں غلطیاں کرنے لگے پڑھتے وقت کہ اس سے معنی اور مفہوم ہی غلط ہو رہا تھا. تو اس موقع پر پھر یہ تابعین کے دور میں یہ سلسلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو اس انداز سے اعراب زبر زیر پیش لگا دیے جائیں جس کے ذریعے سے جہاں جو اعراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس انداز سے ہی اس کو اعراب کو لگایا جائے تاکہ امت اس کے مطابق پڑھا جائے، درست قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو یہ مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ اعراب قرآن پاک پہ لگائے گئے تھے، تو یہ اس نے یعنی علماء کے ذمے یہ کام لگایا تاکہ وہ قرآن پاک کو امت درست طریقے سے پڑھے اور پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے معنی اور مفہوم ہی برعکس ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت کریمہ ہے، بری ام من المشرکین و رسولہ۔ اب اگر یہاں پہ و رسولہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بری ہے مشرکین سے،
بیزار ہے،
اللہ کے رسول بھی بری ہیں، بیزار ہیں، یعنی مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول یعنی محبت نہیں کرتے، ان سے بیزار ہیں۔ اب اگر اس کو من المشرکین کے بعد جو آ رہا ہے و رسولہ، اگر اس کو و رسول ہی پڑھ دیں تو معنی ہی چینج ہو جائے گا،
بالکل۔
اب اس میں مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا کہ مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے، یہ مطلب بن جائے گا۔ تو اس طرح کی فحش اغلاط جب اجمیوں کی طرف سے قرآن پاک پڑھنے میں ہونے لگی تو پھر اس کی حاجت پیش آئی کہ قرآن پاک کے اندر اعراب لگائے جائیں تاکہ امت، جنہیں جو اجمی افراد ہیں جنہیں عربی گرامر کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ایسی اغلاط نہ کر بیٹھیں جس سے ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے اور عوام الناس میں غلط آگے یہ تلاوت آگے بڑھتی چلے جائے، اور جو چیز رٹ لی جاتی ہے، یاد کر لی جاتی ہے زبان سے، اس کو پھر چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اعراب لگائے گئے تاکہ زبر کی جگہ زبر پڑھیں، زیر کی جگہ زیر پڑھیں، پیش کی جگہ پیش پڑھیں، تاکہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی انداز سے قرآن پاک پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔
سوال ہے کہ خواتین عمرہ کرنے کے لیے جب جاتی ہیں تو وہ اپنی ادویات وغیرہ کچھ ایسی کھا سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو مخصوص پیریڈز وغیرہ وہ تاخیر سے آئیں اور وہ اپنے عمرے کے اراکین پورے ادا کر لیں؟
خواتین کے لیے اس طرح کے ادویات کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ خواتین ان ادویات کے استعمال سے پہلے اچھی طرح غور فکر کر لیں اور کسی ماہر جو طبیب سے ہی اس طرح کی ادویات کو تجویز کروائیں۔ اپنے طور پہ یہ نہ ہو کہ کسی اور خاتون سے سن لیا کہ یہ ٹیبلٹ میں نے استعمال کی تھی تو مجھے تو فائدہ ہوا، آپ بھی عمرے پہ جا رہی ہیں تو یہ والی ٹیبلٹ یوز کر لیں۔ تو چونکہ ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی،
صحیح،
اب بعض بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بعض شوگر کے پیشنٹ ہیں، بعض کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو طبیعت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے، موقع محل کے حساب سے جگہوں کا فرق ہوتا ہے، موسم کا فرق ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کسی اچھے ماہر طبیب ڈاکٹرنی سے رابطہ کیا جائے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کو یوز کیا جائے۔ تو خواتین اس طرح کی ادویات کا استعمال بہرحال کر سکتی ہیں، اور اس طرح کرنے میں چونکہ ایک سائیڈ ایفیکٹس کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خواتین کو اپنے طور پہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی ماہر طبیب سے ہی مشورہ کر کے پھر ان ادویات کا استعمال کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ان ادویات کے استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ماہانہ ایام ہیں وہ اپنے وقت پر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر وہی مسائل، اب اس میں پھر ڈسٹربینس بھی پیدا ہو جاتی ہے اور آگے ان کی عادتیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات وہ اس کا نظام پورا بگڑ جاتا ہے۔
لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں،
شرعی اعتبار سے ان ادویات کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں،
اور ویسے عام طور پہ جو مشاہدہ ہے جو مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے وہاں جا کر بھی پرابلم خواتین کو جو فیس کرنی پڑ جاتی، اور یعنی ایک آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے، کاروان والے تو اپنی ہی اعتبار سے ان کا چل رہا ہوتا ہے، پانچ دن یہاں ہیں، پانچ دن وہاں ہیں، یا چھ دن سات دن یہاں ہیں، چھ سات دن وہاں ہیں، پھر چھ سات دن دوبارہ واپسی ہوتے ہیں، تو اس میں اگر محتاط طریقہ کوئی نہ ہو تو آزمائش تو ہو جاتی ہے پھر اس میں۔
خواتین کے لیے اس انداز میں دو مرتبہ عمرہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ایک دفعہ جیسے مثال کے
اب یہاں سے جا رہے ہیں
کراچی پاکستان سے جا رہے ہیں تو اس وقت تو عمرہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جا بھی عمرے ہی کے لیے رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پانچ چھ دن کے بعد جب مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، پھر واپسی جب مکہ مکرمہ کا شیڈول ہوتا ہے وہ تین چار دن کا عام طور پہ بنتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں جاتے وقت تو وہ دواؤں کا اثر ہوا اور جس کی وجہ سے وہ ایام اس وقت میں نہیں آئے، اب پھر مدینہ منورہ جانے کا ایام شروع ہو گئے، اب پھر واپسی کے جب ایام آتے ہیں مکہ مکرمہ حاضری کے تو ان دنوں میں مخصوص پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں خواتین کے لیے سب سے سیف اور بہتر انداز جو سفر کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 20 دن کا شیڈول بن رہا ہے تو 10 دن مکہ مکرمہ میں اور 10 دن مدینہ منورہ میں، اب چاہیں تو پہلے 10 دن مدینہ منورہ حاضری دے لی جائے، وہاں سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آ جائیں، یہ پہلا سفر مکہ مکرمہ کے لیے ہو اور پھر وہاں سے 10 دن پورے کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں، وہیں سے پھر واپسی جدہ یا مدینہ منورہ سے ہی واپسی کریں۔ تو یہ جو انداز ہے اس انداز سے سفر کرنا خواتین کے لیے کافی آسان ہوتا ہے۔
آپ کے پاس بھی کتنے فون اس طرح کے واٹس اپ کہ اب جانا ہے تو اب یہ معاملہ؟ اچھا پھر اپنے ہی تئی پر، اچھا نہیں یہ مسئلہ ناظرین کے لیے سیکھنے کے لیے، اب یہ کیفیت حالت ہو جائے اب مدینہ شریف سے چلیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے چونکہ ناپاکی تھی تو اس لیے نیت ہی نہیں کی، اب مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ آ گئے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں آگے چونکہ 2 دن بعد تو ہمیں چلے جانا ہے تو ویسے بھی نہیں کر پائیں گے، مشورہ کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے ان کے لیے، کرنا بھی کیا چاہیے ایسے موقع پر کہ اب ایک تو وہاں سے آ رہے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے؟
اب دیکھیں جس کو مکہ مکرمہ آنا ہے تو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اگر کسی خاتون کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں ان کے ایام تھے یعنی ایام اقامت تھے اور وہاں پر ہی ان کے پیریڈز شروع ہو گئے اور مکہ مکرمہ اب ان کا قافلہ آ رہا ہے، تو اگر ایسا ممکن ہو ان کے لیے کہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ جو محرم ہیں یا شوہر ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہو کہ یہ بقیہ قافلے کو مکہ مکرمہ جانے دیں اور خود مدینہ منورہ میں ٹھہرنا ان کے لیے ممکن ہو، مزید ہوٹل کرائے پہ لے لیں، تو یہ کر لیں، اور جب مکہ مکرمہ سے قافلہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے واپسی کے لیے تو یہ ڈائریکٹ ہی مدینہ منورہ سے جدہ کی طرف روانہ ہو جائے، ایک صورت تو یہ ہے۔
یہ بالکل کلیئر ہے، اور یعنی
اس میں کچھ بھی
سمپل سادہ یہ ہے کہ میقات کراس کر کے مکے نہ آئے،
ہاں
یعنی یہ اس میں یہ صورت
ہے کہ مکہ شریف آئے بغیر ڈائریکٹ جدہ چلے جائیں،
ٹھیک ہے؟
تو یہ صورت یہ ہر ایک کے لیے ممکن شاید نہ ہو،
جی ایسے
اس کے اندر ہوٹل کو
قافلے ہوتے ہیں،
قافلے کے ساتھ ساتھ جانے میں، اب ایک صورت یہ ہے کہ قافلے کے ساتھ ہی جانا ہے تو پھر اگر ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے سفر ہوگا تو پھر عمرے کا احرام لازمی ہے، پھر عمرے کا احرام لازمی ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اب عورت کے لیے پرابلم ہے کہ ان ایام میں اسے مسجد حرام میں جانا، پھر عمرہ طواف کرنا، مسجد میں جانا، یہ ناجائز کام ہے، اور اب چونکہ بغیر احرام کے یہ جا نہیں سکتی اگر ڈائریکٹ مکے جاتی ہے، تو یہ ایک آزمائش سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانے کے قصد اور ارادے سے سفر نہ کرے،
ٹھیک،
یہ حدود حرم اور مکہ مکرمہ کی حدود سے پہلے جو ایریا حرم اور میقات کے درمیان ہوتا ہے جسے ہل کہا جاتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ کا قصد و ارادے سے سفر کرے، اور باقاعدہ اس کے لیے بھی ڈرائیور سے بات کرنی پڑے گی کہ ڈائریکٹ مکہ نہیں لے کے جانا، پہلے سفر میں انہیں ہل کے اندر کسی مقام پر لے کر جانا ہے، مثال کے طور پہ اگر مدینہ سے جدہ جانا ممکن ہو تو سفر کا اول جو پوائنٹ ہے وہ جدہ رکھیں، جدہ پہنچنے کے بعد ہل میں پہنچ گئے، اب ہل میں جو آدمی رہتا ہے یا وہاں جو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا عمرے کے ارادے سے سفر نہ ہو،
صحیح۔
تو اب ایک طریقہ کار یہ ہے، اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مزار ہے یہ بھی ہل میں ہے،
مقام جیرانہ بھی
جیرانہ ہے، تو یہ جیرانہ کا مقام مثال کے طور پہ وہاں زیارتیں ہیں، تو یہ قصد و ارادہ کرے کہ میں جعرانہ، پہلے مجھے جعرانہ جانا ہے، وہاں کچھ زیارتیں مجھے کرنی ہیں، یا مسجد جعرانہ ہی کی زیارت کرنی ہے، وہاں جانا ہے، کوئی قصد و ارادہ ڈائریکٹ مکے کے بجائے وہ جعرانہ کا قصد و ارادہ کرے.
صحیح.
اب اس کے بعد جب وہ جعرانہ آ گئی تو ہل میں آ گئی، اور ہل میں آنے کا، میقات سے باہر کسی شخص کا اگر ہل میں آنے کا ارادہ ہو اور اس ارادے کے بعد اب اسے مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے جانا جائز ہوگا. تو یہ طریقہ کار، یعنی ہل میں کسی پوائنٹ، کسی مقام کا قصد و ارادہ کر کے باقاعدہ نیت کے ساتھ سفر کریں، اور اس کے بعد اب مکہ مکرمہ جانے کی حاجت ضرورت پڑ رہی ہے تو بلا احرام بھی جا سکے گی یہ خاتون. تو یہ طریقہ کار اس طرح کے جو مشکل میں پڑی ہوئی مبتلا کوئی خاتون ہو ان کے لیے اس انداز سے طریقہ کار اختیار کرنا بلا شبہ جائز ہوگا. البتہ عمرے کے ارادے، عمرے کی وجہ سے عمرہ نہ کرنا پڑے، اس سے بچنے کے لیے اس انداز سے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا دیگر افراد کے لیے مناسب نہیں ہے.
اور پھر جو عمرے کی نیت کر کے آگے اور یہاں پہنچ چکے ہیں تو ظاہر ہے اب عمرے کے بغیر وہ اس سے، اس جو بھی احرام باندھا ہے اس سے سپدوش کیسے ہوں گے؟ پھر ان کو تو پھر کچھ نہ کوئی صورت بنانی ہی پڑے گی، ورنہ پھر اور احکامات پچیدہ ہو جائیں گے نا. مطلب وہیں عمرہ موقوف کر کے جاتے ہیں تب بھی دم تو کئی لازم آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ احرام سے باہر آنے کے مسائل یہ اور پچیدہ ہو جائیں گے. تو بہتر اب یہ صرف خواتین کے نہیں، دیگر افراد کے، مردوں کے بھی کئی اعتبار سے اس طرح کے مسائل احکامات بعض اوقات کہ بغیر احرام کے آ جانا، ویسے ہی مکہ مکرمہ میں آ جانا بغیر احرام کے، یعنی میقات کراس کرتے ہوئے وہ آ گئے اور مکے پہنچ جاتے ہیں، یہ مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا اب پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ 5 منٹ کے کتنا گاڑی آگے گزر گئی تھی، تو آج کل ایسا ہوتا ہے نا میقات پہ باقاعدہ اتر رہے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اتر رہے، مدینہ شریف سے ہی ہوٹل میں احرام پہنا اور گاڑی کرائی، ٹیکسی کرائی اور وہ سیدھا ہی.
صحیح.
کچھ مسجد نبوی شریف میں 2 نفل پڑھ لیتے ہیں
وہیں احرام کی نیت کر،
اور احرام کی نیت ہی نہیں کی، مطلب احرام کی نیت کہیں کہ میقات پہ کریں گے، بعد میں پتہ چلا کہ میقات تو گزرے ہوئے 5-7 منٹ ہو گئے، اب وہ کہاں سے جہاں پہنچ گئے اور پھر جا کر نیت کی. تو اتنا بھی بالکل اینڈ والے پوائنٹ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نیت ہم وہاں بالکل اس کو دیکھ کر کریں گے، بیر علی مسجد دیکھ کر نیت کریں گے. تو آپ پہلے سے نیت کر لیں جب ایسا پتہ بھی ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے. یہاں سے بھی جو بائیر سفر کرتے ہیں جمیل صاحب، اب ایئرپورٹ پہ ٹھیک ہے ہم اتنا کہتے ہیں آپ نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، جب تک آپ پرواز نہیں ہو تو ہوا میں نہیں جائے تو آپ چلے نیت موقوف رکھیں، نہ کریں. صحیح. اب اڑ گیا جہاز، ٹھیک ہے، اب فلائی ہو چکا ہے، اب نیت کر لیں. اب اس کے بعد تو اب انتظار کرنا کہ نہیں وہ جب اعلان ہو، پتہ چلے اعلان والے نے کچھ گڑبڑ کر دیا، آگے پیچھے ہو گیا، یا خود ہی آنکھ لگی، کیونکہ حاجی جو یہاں سے بھی تھک کے اتنا جاتا ہے.
جی جی جی.
تو اب آنکھ لگی اور وہ کھلی آنکھ کہاں جا کر،
جدہ میں ہی کھلی
جدہ میں کھلی، یا کم از کم وہ جگہ گزر چکی. تو اس لیے ایسے مواقع پر یہ غلطیاں بہرحال بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا جو ازالہ بنتا ہے وہی ہونا چاہیے، پھر اس میں جو ازالہ ہے اور اس کی بھی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے اور اس کے مطابق کریں. مزید سوال.
جی سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً جماعت کے دوران چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، بالکل نا سمجھ بچے بھی آتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ صحیح سمجھدار. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے نماز میں پہ کیا فرق پڑتا ہے ہماری؟
جی
بچے دو طرح کے ہیں، ایک بچے تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی نا سمجھ ہوں، یعنی جسے نماز کا آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں پتہ، وہ نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے ایک پیچھے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، صف میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. یعنی ایسے نا سمجھ بچے وہ اگر صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے قطع صف ہو رہی ہے، یعنی صف ادھر جو نمازی کھڑا ہے اور ادھر جو نمازی کھڑا ہے، بیچ میں یہ نا سمجھ بچے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ صف ٹوٹ رہی ہے. تو ایسے نا سمجھ بچے کا صف میں کھڑا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ऐसे बच्चों को जो ना समझ हों, शोर करते हों, ऐसों को तो मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। अहादीस करीमा में मजनून, पागलों और ना समझ बच्चों को मस्जिद से दूर रखने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। दूसरी तरह के वो बच्चे हैं जो समझदार हैं, अगरचे नाबालिग हैं लेकिन हैं समझदार, वो नमाज को नमाज समझते हैं, रुकू क़याम वगैरह जो भी फ़राइज़ नमाज हैं वो दुरुस्त तरीके से अदा कर रहे होते हैं, वो अपनी नमाजों को तोड़ नहीं रहे होते, ना वो खेल रहे होते हैं, ना वो धक्का दे रहे होते हैं। समझदार बच्चा अगर सफ़ में खड़ा है तो इसके सफ़ में खड़े होने से इनक़िताए सफ़ नहीं होगा, सफ़ मुत्तसिल ही है। ताहम बेहतर यही है कि ऐसे समझदार बच्चे उनके सफ़ मर्दों से पीछे ही बनाई जाए। लेकिन अगर बच्चे सफ़ में आ गए, बाज़ुकात ये सूरत बनती है शफीक साहब के सफ़ के अंदर जगह होती है पीछे और बच्चे अपने तौर पे वो आखिरी ही सफ़ समझते हैं, जैसे तीसरी चौथी सफ़ बच्चे समझते हैं कि आखिरी सफ़ में खड़े हैं, वो पता चला कि अभी नमाजी और आना शुरू हुए, अब वो सफ़ जब भरना शुरू हुई तो बीच में बच्चे खड़े हैं। लेकिन बच्चे समझदार हैं तो इन समझदार बच्चों के खड़े होने से नमाजी की नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वो अपनी नमाज को वहीं उसी तरह मतलब
नमाज को कंटिन्यू रखें, पढ़ सकते हैं। उन बच्चों को अब नमाज पढ़ते हुए उन बच्चों को पीछे नहीं करेंगे,
ठीक,
जो समझदार बच्चे हैं उनको सफ से नहीं निकाला जाएगा। अगर वो नमाज शुरू कर चुके हैं और अभी नमाज शुरू हुई है, सफ बन रही है, तो इन बच्चों को प्यार मोहब्बत से पीछे की तरफ भेजना। लेकिन अगर नमाज शुरू कर चुके हैं तो अब इन समझदार बच्चों को पीछे नहीं भेजा जाएगा, इनकी नमाज नमाज है, अब इनको आगे पीछे करना इनकी नमाज में खलल लेकर आएगा। अलबत्ता बहुत छोटे ना समझ बच्चे जो नमाज को नमाज ही नहीं समझते, तो ऐसे बच्चों को चाहे नमाज शुरू हो चुकी हो, नमाज शुरू हो रही हो, इन बच्चों को बहरहाल पीछे ही भेजा जाएगा और इनके खड़े होने की वजह से सफ टूट रही होती है। तो जो
ये लाने वाले को ज्यादा होता ही है, आपका भी मुशाहदा होगा कि ऐलान भी हो जाता है, कभी कह भी दे जाता है, कोई साथ वाला भी बताए तो बाज़ुकात उनके वालिद या वो नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं जो भी उनके साथ होते हैं। अच्छा, मुझसे भी किसी ने आके बात की और ये नाराज़गी की कि आप तो बल्कि आप लोग उलमा को चाहिए कि मना करें कि बच्चों को पीछे ना भेजने का, कहें कि अब हमारे साथ जुम्मे में बच्चा आया है, अब हम उसको पीछे, पता नहीं बच्चा पीछे से पीछे कहाँ है, किसी के साथ ये वाक़या हो जाए तो फिर क्या करें हम, यानी आगे से ये सवाल आते कि अभी बच्चा अब कहाँ गया, तो उस वालिद की नमाज का क्या हाल होगा, वो खुद कैसे नमाज पढ़ेगा। तो मैंने उनसे यही अर्ज किया कि आप समझदार बच्चों को लाएं, इतने छोटे ना समझ बच्चे को बाज़ुकात वालदेन का या वालिद का या घर की ख़वातीन का शौक़ बहुत छोटे बच्चों को तो होता है इसको नमाजी बनाना है। अच्छा, जब शरीयत अभी नहीं कह रही कि इसको नमाजी अभी से बनाना है, 3 साल वाले बच्चे को शरीयत तो ये
7 साल से हुक्म शुरू
हो रहा है, तो 7 साल में एक बच्चा अच्छा खासा मेच्योर समझदार, जिसे हम घर की कुछ खरीदो फरोख के लिए भेज रहे होते हैं, चीज़ें हैं वो बकाया पैसे ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, उसको पैसे बचाना ये वो करना सब चीज़ें पता है, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए तो ये आजमाइशकुन मामला होते ही हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे साहिल को, आप क्या कहेंगे कि जो ये कहते हैं कि आप जब बच्चे पीछे भेजेंगे तो बच्चा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो हम क्या करें?
भाई, अपने मिसाल के तौर पे बच्चा पीछे लग रहा है और आपको जॉब पर जाना है,
हाँ,
अब यही उनका उजूर होता है कि हम नमाज के लिए निकल रहे थे और बच्चा पीछे लग गया,
हाँ,
अब इसको मजबूरन लाना पड़ रहा है। बाज़ों का ये आपको जॉब पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, अब क्या अपने ऐसे छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को बाइक पे बिठा के अपने ऑफिस लेकर आएंगे? या बच्चा पीछे लग रहा था इसलिए मजबूरन लाना पड़ा है, कभी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पे आपको एक जो काम आपके जिम्मे है आपको वो काम करना है और उस काम के अंदर ये छोटा बच्चा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होता है। बल्कि इदारों में इस तरह के पहले से उसूल तय होते हैं कि अपने बच्चों को ऑफिस टाइम में आप नहीं लेकर आएंगे,
जाहिर है वहाँ है हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स कितने नाराज हो जाते हैं,
अपने बच्चों को लेके नहीं आता, बच्चा भले पीछे पड़ रहा हो, क्योंकि मरीज को लेके जाना है, ये बच्चा फिर आपको और मरीज के दरमियान मुखिल होगा, डॉक्टर से गुफ्तगू करने में मुखिल होगा। तो इसलिए जिस तरह हम दीगर जगहों पर अपने छोटे बच्चों को हर वक्त अपने साथ नहीं रखते, तो नमाज के मामले में भी, मस्जिद के मामले में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और उमूमी तौर पे शफीक सर, ये 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के अंदर अंदर उम्र के जो बच्चे होते हैं, ये आम तौर पे इन्हें यानी यूरिन के भी मामलात हो जाते हैं, ये इन्हें चूंकि बच्चा समझदार है और उसे हाजत पेश होगी, उसे मस्जिद के अंदर जो इहाते में बने हुए फिनाई मस्जिद के वाशरूम उन्हें पता होते हैं,
पता हो,
बच्चा वहां चले जाएगा और अपने मामलात से फारिग हो जाएगा। ये जो बच्चा है ये कहाँ जाएगा, تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے مسجد میں صفوں پر فرش پہ
یہ کتنا آزمائش کو نما
یہ پیشاب کر دیا, اب ایسے میں ابا بچے کو لے کر فوراً ہی غائب,
وہ تو چلے جائیں گے.
اب مسجد کا وہ حصہ ناپاک ہوا, وہ صف ناپاک ہوئی, اس کا ذمہ دار کون؟
اور کئی جگہ قالین ہے,
قالین زیادہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو بھی میرے بعد والد صاحبان یا چچا تایا جو بھی سن رہے ہیں جن کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے نماز کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں, بالکل بلا شبہ بچوں کو نمازی بنائیں, ان کی نماز کی عادت ڈلوائیں. ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا کر نماز کی عادت ڈلوانے سے بہتر ہے, ایسے نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کے بجائے آپ گھر میں ہی نوافل کا اہتمام کریں, بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں, ان کو رکوع سجود نماز کا طریقہ آپ کو دیکھا دیکھی وہ سیکھ جائیں گے. البتہ جو بچے 7 سال کے ہو گئے, 7 سال کی عمر سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ آپ نماز کے لیے لے کر آئیں, ان کو اپنے ساتھ آپ لے کر آئیں گے, ان کو آپ یہ بھی ادب سکھائیں کہ بچوں کی صفیں آخر میں بنیں گی. چونکہ یہ جو احکامات ہیں وہ کسی مسجد کی انتظامیہ نے اصول نہیں بنائے کہ بچوں کی صفیں آخر میں بنیں گی, نہ امام صاحب کا کوئی ذاتی فیصلہ ہے, یہ تو شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے. اور وہی طریقہ کار جب بتایا جا رہا ہے, اصول ضابطے بتائے جا رہے ہیں, تو بالکل خوش دلی کے ساتھ ان اصول ضابطوں پر عمل کرنا چاہیے. جب بچوں کی صف آخر میں بنانے کا حکم دیا گیا سمجھدار بچوں کے لیے, تو بالکل آپ اپنے بچے کو سمجھدار بچوں کو لے کر آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں, یہ آخری صف ہے, یہاں پہ عمومی طور پہ کوئی لوگ کھڑے نہیں ہوتے, تو آپ یہیں پہ کھڑے ہوں اور اس انداز سے نماز پڑھیں, نماز کی پابندی کروائیں. لیکن نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ لانے کی اور پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑے کرنے کی یہ ضد نہیں کرنی چاہیے. اس ضد کے اندر بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے, اور اس جھگڑے میں غلطی پر جو نا سمجھ بچے کو لانے والا ہے وہ غلطی پر ہے. اب ممکن ہے کہ ان کے ساتھ دوسرا کوئی آدمی جب اس معاملے میں آبجیکشن کرے گا وہ اول فول کچھ زیادہ ہی الٹا سیدھا بول دے, تو بھی معاملہ دونوں طرف سے بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے اولاً چھوٹے بچوں کو نہ لائیں. اگر کوئی آپ کے لانے پر اگر آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس سے الجھیں نہ. الجھنے میں مسجد کا ادب پامال ہوگا, آواز بلند ہوگی, جھگڑا ہوگا. تو اس لیے بچوں کو جو بالکل چھوٹے بچے ہیں اپنے ساتھ مسجد میں نہ لائیں, اور حکم شرع پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے. ان بچوں کا جو ذوق شوق ہے آپ بالکل ان کی قدر کریں, اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں ہی نماز کے لیے کھڑا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کوئی تحفے تحائف دیں تاکہ بچے نماز کی طرف رغبت شروع سے ہی رکھیں.
ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, اللہ نبی کا کرم کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جی اللہ نبی کا کرم ہے, اللہ نبی کا کرم ہے, اللہ نبی کا فضل ہے, کیا کہتے ہیں؟
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہی عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوتا ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے, اس بات کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں وضاحت نہیں کی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقسیم فرماتے ہیں کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا,
یعنی عموم ہے یہاں پہ.
تو یہاں پر علماء نے, شارحین حدیث نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے, عطا فرماتا ہے, وہ چاہے علم ہو, حکمت ہو, دنیاوی معاملات ہوں, دینی معاملات ہوں, احکام شرع ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تقسیم فرما رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں تقسیم فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کنیت ہے ابو القاسم, تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کا نام, ایک شہزادے کا نام قاسم تھا, تو اس کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی. اور حاشیۃ الطحاوی علی المراقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم الجنت بین اہلہ, کہ اہل جنت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرمائیں گے. پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی جس میں غنی کرنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غنی کر دیا اور اس کے رسول نے,
اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ،
اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیا.
اور یہاں بالکل وہی غنی کرنا، فضل کرنا. وہ بھی واحد کی ضمیر آ رہی ہے اور پیچھے تذکرہ اللہ اور رسول،
اللہ کا بھی غنی فرما رہا ہے، رسول بھی غنی فرما رہے ہیں، اور اللہ اور رسول دونوں کے لیے وہ ضمیر آئی ہے من فضل ہی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر فضل فرمانا، کرم فرمانا، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کا امت محمدیہ پر کرم فرمانا ہے. اور اللہ و رسول کے جو معاملات ہیں وہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اور کام نہیں کرتے. جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ کلام فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی وہی کیا ہوا کلام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ آپ نے جب وہ کنکریاں پھینکی تھیں کفار کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکیں کفار کی طرف جن سے وہ انہیں نظر آنا بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنا عمل قرار دے. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان اس طرح سے جو فرق کرتے ہیں نا، یہ فرق کرنا درست نہیں ہے.
اور یہ نسبتیں تو قرآن میں یعنی ایسی موجود ہیں،
قرآن پاک میں موجود ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرمایا میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ. اچھا جگہ بجگہ کہیں تو جہاں اللہ کی اطاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہاں ذکر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی.
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو.
جی ہاں،
اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟
جی ہاں.
تو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ فرمایا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، حضور کو ناراض کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی ان سب چیزوں کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ سب چیزیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جائیں گی، کہ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا،
عطا فرمایا.
تو یہ اس طرح کے ناظرین، غنی کرنا، عطا کرنا، یہ سارے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں. اور پھر احادیث طیبہ کے اندر تو بہت اس کا جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے. تو پیارے کلمے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کئیوں کو سنا ہے اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، اس طرح کے کلمے اور پیارے بھی بڑے لگتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس طرح جو ہے. اور ہمارے کئی اسلاف بزرگ علماء اہل سنت سے کئی جو ان سے ان کی زبانوں سے اسی طرح کے کلمے جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو آگے سے جواب یہی اللہ اور اس کے رسول کا کرم.
اس میں یہ نا کہ حقیقتاً وہ کرم اللہ کا ہے، ذریعہ رسول اکرم،
رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم، یوں دونوں ہی کا کرم ہے.
اور دونوں طرف توجہ بھی یوں ہے، اور ہے سب کچھ من جانب اللہ، اللہ پاک کی عطا سے. جو وہ عطا فرماتے تو وہ رب کی عطا ہی ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور اہل سنت کے ذہنوں میں بھی، عوام میں بھی ایک رچا بچا اور راسخ جسے کہیں یہ عقیدہ ہے. اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ نہ چاہے تو کیا پھر کوئی مزار سے یا کسی بزرگ سے یا کسی کچھ ملے گا، تو وہ واضح کہہ دیں گے نہیں، پھر تو نہیں، ایسا نہیں،
ایک پتا نہیں ہلتا.
جی ہاں، ایسا ہی
آپ کو جواب یہی ملے گا، ایک پتا نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر.
تو اس لیے اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی الحال
ہادیو رہنما ہمارے غلام، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.